مقصد کیا ہے. ذرائع ہر دور میں بدلتے بھی رہتے ہیں اور بدلنے چاہیے. اس عزاداری میں کیا مقاصد بیان کیے گئے ہیں؟ ایک تو وہی جو کہا گیا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ گریا کرنا, من بکا علی حسین وبکا تبا کر وجب اللہ جنت, روئے بلائے اور جس کی شکل اس کی بن جائے جنت واجب ہے. تو بنیادی طور پر یہ رونا گریا ہے, مقصد گریا ہے. اب اس گریے کے لیے جو بھی آپ ذرائع استعمال کریں, آپ جو ہے مرثیہ استعمال کریں, آپ لوہا استعمال کریں, آپ نثر استعمال کریں, آپ شاعری استعمال کریں, جو چاہیں کریں, لیکن مقصد گریا ہے. تو پہلا مقصد جو ہے وہ گریا ہے عزاداری کے حوالے سے. لیکن اس میں بھی دیکھ لیں, ہر طرح کا گریا نہیں چلا گیا, ہر طرح کا گریا نہیں. کیا اس میں خصوصیت ہے؟ خصوصیت یہ ہے کہ من بکا علی حسین وبکا تبا کر وجب اللہ جنت, یعنی ایسا گریا ہو کہ جس کے بعد انسان اس طرح سے بدل جائے کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے. یہ گریے کی خصوصیت ہے, ہر طرح کا گریا نہیں چلا گیا. بہت سے لوگ جذباتی ہوتے ہیں, فلم دیکھی اور پتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے, لیکن اسے سین آ جاتے ہیں, انسان رو دیتا ہے. کیا امام حسین کا رونا بھی اسی طرح کا؟ یہ رونا نہیں چلا گیا, اس لیے کہ امام حسین کا رونا نہیں ہے, یہ اس حالات پہ رونا ہے, یہ اس مظلومیت پہ رونا ہے. لیکن کہا یہ گیا کہ حسین پہ رو. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ امام حسین پہ رونا اس طرح سے ہو کہ جنت انسان پر واجب ہو جائے, رونے کے بعد انسان ایسا بدل جائے, ایسا تبدیل ہو جائے, اس کے اندر ایسا انقلاب برپا ہو جائے, اس کا کردار بدل جائے, اس کی فکر بدل جائے, اس کا اخلاق بدل جائے, اس طرح سے بن جائے کہ جنت اس کے اوپر واجب ہو جائے, اس طرح کا رونا چاہ گیا ہے. پہلا مقصد امام حسین پہ رونا ہے, گریا ہے. دوسرا مقصد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کربلا کے تاریخ اور واقعات کو یاد رکھنا اور دنیا تک پہنچانا. کربلا کیوں ہوئی, کربلا میں کیا ہوا, کربلا نے کیا نتائج دیے, یہ ساری چیزیں خود بھی یاد رکھنا اور دوسروں تک دنیا تک پہنچانا, یہ عزاداری کا دوسرا مقصد ہے. پہلا مقصد گریا, لیکن ہر طرح کا گریا نہیں, ایسا گریا کہ جس کے بعد انسان اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے. دوسرا مقصد کربلا کی تاریخ یاد رکھنا, دوسروں تک پہنچانا. اس میں امام حسین کی شجاعت بھی شامل ہے, اس میں امام حسین کا شکر بھی شامل ہے, اس میں امام حسین کا صبر بھی شامل ہے, اس میں شہادت بھی شامل ہے, اس میں عبادت بھی شامل ہے. ساری چیزیں ان کا وہ کردار جو کربلا میں ہے وہ خود بھی یاد رکھنا اور دنیا تک پہنچانا, یہ دوسرا مقصد ہے. تیسرا مقصد امام حسین علیہ السلام کے مقاصد بیان کرنا اور مقاصد کی طرف دعوت دینا. یہ تین مقاصد ہیں عزاداری کے, یہی مقاصد آئمہ اہل بیت نے چاہے ہیں. حسین پہ گریا کرو, حسین کو یاد کرو اور حسین کے مقاصد کو بیان کرو. یہ تین مقاصد ہیں, ذریعہ کوئی نہیں بتایا گیا, ذریعہ کوئی نہیں بتایا گیا, یہ تین مقاصد ہم سے چاہے گئے ہیں. اب عزاداری ایسی کرو یہ مقاصد حاصل ہو جائے. ذرائع کون سے استعمال کریں گے ہم؟ آئیے ایک دفعہ تھوڑی تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کن کن ذرائع کو استعمال کیا گیا ہے, آج کون کون سے ذرائع استعمال ہو رہے ہیں, ان میں سے کون سا ذریعہ ہے جو باقی شرائط پر پورا اترتا ہے, کون سا ذریعہ ہے جو شرائط پر پورا نہیں اترتا. اتنا سوال پڑھے محمد والے محمد کا. سب سے پہلے اس گریے کے لیے اور امام حسین کے خصوصیات اور کردار کو بیان کرنے کے لیے جو چیز استعمال ہوئی وہ مرثیہ. مرثیہ کربلا سے ہی شروع ہوتا ہے, خود امام حسین کا مرثیہ ہے کچھ شہداء پر، اور امام حسین کی شہادت کے بعد حضرت زینب صلی اللہ علیہ کا مرثیہ ہے۔ یہ مرثیہ سے شروع ہوتی ہے آزادی، صرف ایک ذریعہ تھا مرثیہ، گریا بھی اسی کے ذریعے سے، تاریخ بھی اسی کے ذریعے سے کربلا کی، اور مقصد امام حسین بھی اسی مرثیہ کے ذریعے سے بیان ہوتا تھا۔ دوسرا جو ذریعہ استعمال ہوا وہ اسی طرح کا نوحہ ہے۔ نوحہ مرثیہ میں جو فرق ہے وہ جو ادبیات سے بات کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی شاعری ہے، یہ بھی شاعری ہے، مرثیہ اس کے ساتھ ساتھ نوحہ، یہ کربلا سے شروع ہوتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ سیاہ پوشی ہے، کالا لباس پہننا، یہ کالا لباس پہننا بھی اسی طور سے ہے، اور روایات میں یہ ہے کہ سب سے پہلے غم حسین میں جس نے سیاہ لباس پہنا ہے وہ حضرت ام سلمہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دعا پھر سوال پڑے محمد والا، مرثیہ، لوحہ اور سیاہ پوشی، یہ تین چیزیں ہی ہیں جو مسلسل آئمہ اہل بیت کی سیرت میں اور آئمہ اہل بیت کی تاریخ میں رہی ہیں، کوئی اور ذریعہ نہیں رہا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت تک۔ مرثیہ، لوحہ، سیاہ پوشی، بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، اس کے علاوہ چوتھی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو شروع ہوئی ہیں، اس میں سب سے پہلے جو چیز جو ہے شروع ہوئی ہے وہ جلوس ہے۔ یہ جلوس جو ہے جب بنی عباس کی حکومت کمزور ہوئی اور آل بویہ ایک طرح سے جو ہے وہ اقتدار میں آئے، تو پہلا جلوس جو ہے وہ بغداد میں، اس کا جو شیعہ محلہ تھا کرخ، وہاں پہ وہ جلوس نکلا۔ یہ جلوس جو ہے وہ آئمہ کے دور سے تقریباً کوئی 400 سال بعد میں، جلوس اس سے پہلے ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ جو جلوس نکلا تھا اس میں جو بیان کیا گیا اس میں علم اور جھنڈے بھی ہیں، اس میں نوحہ اور مرثیہ بھی ہیں، اس میں نعرے بھی ہیں، اس طرح کی ایک جو ہے چیز ہے۔ اس کے بعد جو آگے چلتا ہے ہمارا یہ ذرائع کا سلسلہ، تو پھر ہمارے پاس سینہ زنی اور ماتم وہ آ جاتا ہے۔ سینہ زنی اور ماتم جو ہے وہ بھی تھوڑا سا جو ہے آئمہ کے دور میں نظر آتا ہے کہیں کہیں پہ، لیکن جس کو کہتے ہیں ثقافت کے طور پہ نہیں تھا، یہ بعد میں سینہ زنی اور اس طرح کی چیزیں شامل ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے اس بڑے صغیر میں تعزیہ، جس کو مختلف جگہوں میں مختلف جو ہے نام دیتے ہیں، کوئی تعزیہ کہتا ہے، کوئی سیج کہتا ہے، کوئی سکھر کہتا ہے، تو اس کو ماتم کہتے ہیں۔ پہلی دفعہ جب میں نے سنا کہ جی روہڑی میں جو ہے ماتم اٹھایا جاتا ہے، ماتم کیسے اٹھایا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو تعزیہ ہے اس کو ہم ماتم کہتے ہیں، ہر جگہ ایک اپنا جو ہے اس کا نام ہے، بس تعزیہ کہیں یا آپ جو ہے شبیہ کہیں، جو بھی اس کو نام دیں۔ اس سے آگے جو ہے چیز جو آتی ہے وہ زلزلہ جو ہمارے جلوس میں ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے ہمارا علم ہوتا ہے اور مجالس جو کہ نصر کی ہے، نصر کی مجالس بہت بعد میں شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے صرف شاعری کے حوالے سے ہوتی تھی۔ چلتے چلتے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک 200 سال تقریباً پہلے ایران سے شروع ہوئی، وہ ہے خون کا ماتم، کسی کی چیز سے سر پہ یا کہیں جو ہے وہ مارے اور پھر خون نکالے۔ پھر بڑے صغیر میں جو ہے کچھ عرصے سے شروع ہوا ہے جو ہے یہ آگ پہ ماتم، یہ وہ ذرائع ہیں جو اب تک استعمال ہوئے ہیں، نوحہ، مرثیہ، سیاہ پوشی، اس کے بعد جو ہے وہ جلوس، جلوس کے بعد جو ہے اس جلوس نے علم، جس کو کہیں آپ جو ہے اور جو ہے سینہ زنی، پھر جو ہے آگے بڑھ کے تعزیہ اور ذوالجلال، یہ اس طرح کی چیزیں، خون کا ماتم اور آگ کا ماتم۔ کہ یہ ذریعہ آزاداری کا ہے یا آزاداری کا ذریعہ نہیں. بنیادی طور پہ تین شرائط اگر ہوں تو آزاداری میں شامل ہوگا ورنہ آزاداری میں شامل نہیں ہوگا. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ذریعہ استعمال کریں جو کہ شریعت میں جائز ہو, حرام ذریعہ نہ ہو. حرام ذریعہ شریعت نے اس کو منع کیا ہے, وہ ذریعہ استعمال نہ کریں. مثلا موسیقی جو حرام موسیقی ہے, اگر ہم جو ہے وہ حرام موسیقی میں مرثیہ پڑھتے ہیں, نعا پڑھتے ہیں تو منع کیا گیا ہے؟ نہیں. شریعت میں جائز ہونا چاہیے. نمبر دو, ہر وہ ذریعہ جو جائز ہو وہ بھی آزاداری میں نہیں آ سکتا. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا کسی نہ کسی طرح سے غم حسین سے تعلق ہو. اگر غم حسین سے تعلق ہوگا تو آزاداری میں آئے گا, ورنہ آزاداری میں نہیں آئے گا, چاہے جائز ہی کیوں نہ ہو. مثلا صلوات پڑھنا کتنا ثواب ہے, بہت زیادہ ثواب ہے, لیکن عاشور کے دن, دس محرم کے دن کوئی مومن آپ کو اپنے گھر پہ بلائے, آزاداری کا نام لے کے اور سامنے جو ہے وہ جو بکریاں ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں, کہا کہ کہے جی 1,00,000 صلوات کا پڑھو, اس کو آپ آزاداری کہیں گے؟ جائز نہیں ہے. جائز تو ہے, ثواب بھی ہے, آزاداری کیوں نہیں کہیں گے؟ آپ کہیں گے جائز ہے, لیکن ہر جائز چیز آزاداری نہیں ہے. آزاداری میں وہ ذریعہ اور وسیلہ ہو جس کا تعلق غم حسین سے بھی ہو, تب وہ ذریعہ آزاداری میں آئے گا, ورنہ آزاداری میں نہیں آئے گا. اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا اچھا ثواب ہے, لیکن کوئی مومن 10 محرم کو آپ کو بلاتا ہے آزاداری کے نام پہ اور وہاں پہ جائیں تو پارے پڑے ہوئے ہیں, کہتے ہیں جی تلاوت کرو, ایک ایک پارا پڑھو, تو کیا اس تلاوت کو آپ آزاداری کہیں گے؟ کیوں؟ جائز نہیں ہے, حرام ہے, یہ ثواب ہے, کیوں آزاداری نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ صرف جائز ہونا شرط نہیں ہے, یہ بھی شرط ہے کہ اس ذریعے کا تعلق غم حسین سے بھی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ عورت کو, ہمارے کچھ جو ہے وہ اہل سنت بھائی جو ہے وہ قبرستان جاتے ہیں, یہ کوئی اہل سنت کے جو ہے وہ دینی مذہبی چیز نہیں ہے, یہ ان کے جو ہے وہ ملا حضرات جو آزاداری سے دور رکھنا چاہتے ہیں, انہوں نے ایک رسم چلا دی. کیا قبر پہ جانا جائز نہیں؟ وہاں پہ جا کے دعا پڑھنا جائز نہیں؟ جائز, اچھا کام ہے, ثواب کا کام ہے. لیکن اگر 9 محرم کو, 10 محرم کو کوئی قبرستان جائے اور وہاں پہ جا کے دعا پڑھے, کیا ہم اس کو آزاداری دیں؟ اچھا کام نہیں, برا کام, حرام نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو جائز ہو وہ آزاداری کا حصہ نہیں بن سکتی جب تک دوسرا شرط اس کے ساتھ شامل نہ ہو کہ اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے آزاداری اور غم حسین سے, پھر وہ آزاداری کا حصہ بنے گا. ایک دفعہ سلوات پڑھیں, محمد والے محمد. تیسری شرط جو ہے اور آخری شرط اس کے لیے وہ یہ ہے کہ ایسا ذریعہ ہو جو اہل بیت کے لیے زینت کا سبب ہو, ان کے لیے بدنامی کا سبب نہ ہو. بہت سارے کام ہیں, ہو سکتا ہے جائز ہو, لیکن اگر اہل بیت کے لیے زینت کا سبب نہ ہو تو اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. بہت سارے, میں ایک سیرت کا نمونہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ بیٹھے ہوئے تھے تو مونا کا ایک نئے ماننے والا دور سے بازار سے آ رہا تھا, اس کے ہاتھ میں مچھلی تھی اور ویسے ہی پکڑ کے مچھلی کو لے وہ لا رہا تھا. جیسے مولا نے دیکھا تو کہا کہ پھینک دو اس کو. उसने फेंक दी। मौला के पास आया और कहा कि मौला क्या ये मछली उठाना जायज नहीं है? मौला ने कहा जायज है। क्या मार्केट से ले आना जायज नहीं? कहा जायज है। कहा कि जब जायज है तो फिर आपने क्यों कहा कि फेंक दो इसको? मौला ने कहा कि तुम्हारा ताल्लुक हमसे है, तुम्हारे मुखालिफ बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई ऐसी चीज ऐसा काम न करो कि जो दुनिया में उसको जीनत का सबब न हो हमारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे मुखालिफ बहुत है, वो किसी भी जरिए से हमें बेजीनत बनाना चाहते हैं, इसलिए कोई भी ऐसा काम न करो जो हमारे लिए जीनत का सबब न हो। मौला मैं क्या करूं? मौला ने कहा कि अगर कोई तुम्हारा खातिम है तो वो उठा के लाए, या कम अज कम कहेंगे छुपा के ले आओ ताकि कोई देख ही नहीं इसे। नादान इंसान जा रहा है, जायज है काम, जायज है, लेकिन नहीं करना। क्यों नहीं करना? इसलिए कि अहले बैत के लिए बदनामी का सबब होगा। हम एक अपना अमल देखते हैं, मैं एक अमल करता हूं, लेकिन दुनिया सिर्फ मेरे अमल को यह नहीं देखती कि यह हुसैन शाह का अमल है, यह भी देखती है कि ये शिया है, किसका मानने वाला है, तो वो मेरा अमल उनकी तरफ भी मंसूब होता है। इसलिए बहुत सारी इस तरह की रवायात हैं जिसमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाया गया कि शिया तो ना कूनु लना ज़ैनन वला तकूनु लना अलैना शैनन, हमारे मानने वालों हमारे लिए जीनत का सबब बनो, हमारे लिए बदनामी का सबब न बनो। इसलिए आजादारी में हर वो जरिया शामिल है जो दीन में जायज, नंबर दो उसका गमे हुसैन से ताल्लुक हो, नंबर तीन अहले बैत के लिए बदनामी का सबब न हो। अब देखते हैं कि ये जो हमारे पास जराए आजकल चल रहे हैं ये इन तीनों में से शरायत पे पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। हमारे यहाँ मजलिस भी है, मरसिया भी है, और लोहा भी है, जुलूस भी है, परचम भी है, अलम भी है, और उसके साथ साथ जुलजना भी है, और उसके साथ साथ जो चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, ताजिया भी है, और खून का मातम भी है, आग का मातम, इस तरह की सारी चीज़ें। देखिए मरसिया आजकल शायरी हमारे पास जो चल रही है, चाहे मरसिया हो, चाहे नोहा हो, चाहे जो भी शायरी के अकसाम हैं, वो शायरी के अकसाम आज अगर आप उसको पढ़ें और वही शायरी चाहे मरसिया हो चाहे नोहा हो आप आइम्मा के दौर में जाकर पढ़ें तो आपको बुनियादी तौर पे उसमें फर्क नजर आएगा, एक बुनियादी फर्क। आजकल के मरसिए का मकसद क्या है, नोहे का मकसद क्या है, मसाइब पढ़ने का मकसद क्या है, कभी आपने सोचा ये लोहा क्यों पढ़ा जा रहा है, मरसिया क्यों पढ़ा जा रहा है? जो भी लोहा पढ़ता है या बनाता है शायरी के हवाले से, मरसिया हो या मजलिस हो, उसमें मसाइब, उसका मकसद सिर्फ एक होता है, वो है इमाम हुसैन पे रोना। इसलिए अजीब अजीब तरह से मसायब बयान किए जाते हैं, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो तारीख में आपको नजर ही नहीं आएंगे। अगर आप हैरान ना हो तो आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि उमूमन हमारी हिस्ट्री से जो करबला के मसायब बयान होते हैं शायद उसमें से 20% सही हो, बाकी ऐसे बयान होते हैं। लेकिन सबका मकसद क्या है, इस लोहे का मकसद क्या है, इस मरसे का मकसद क्या होता है? मरसे पढ़ने वाला मरसिया पढ़ता है इसलिए कि हमें रुलाए, नोहा पढ़ने वाला नोहा पढ़ता है ताकि हमें रुलाए। क्या आयमा के दौर में जो मरसे पढ़े जाते थे वो भी इसी मकसद के लिए पढ़े जाते थे कि रोए? नहीं, उस दौर में मारिफत इतनी थी कि रोने के लिए सिर्फ सैयद शोदा का नाम काफी होता था, कोई ऐसे बुजुर्ग देखे हो, मैंने तो बचपन में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग देखे जो सिर्फ इमाम हुसैन का नाम सुनते थे, चाहे मजलिस में हो चाहे कहीं पे बैठे हो, उनके आंखों से आंसू जारी हो जाते थे और कुछ पढ़ने की बताने की जरूरत ही नहीं होती थी। मरसे क्यों पढ़ा जाता था, मरसे का मकसद क्या होता था जो आयमा के सामने पढ़ा गया, उस मरसे का मकसद ये नहीं होता था कि इमाम हुसैन पे ये जुल्म हुआ, ये मुसीबत आई और आप रोए, नहीं, बल्कि इसलिए होता था कि इमाम हुसैन पे ये मुसीबत आई, ये तकलीफ आई है, आप उठे और इमाम हुसैन के खून का इंतकाम लें। दोनों में कितना फर्क है। हमारी ये है कि जी इमाम हुसैन पे मुसीबत आई तो रो लो बस खत्म, नहीं, उस दौर में जो मरसिया होता था वो इसलिए कि इमाम हुसैन पे ये तकलीफ आई है, उनको शहीद किया गया है, आप उठे और उनके कत्ल का इंतकाम लें। ये जो कत्ल का इंतकाम है ये भी जरा गौर फरमाए तो अजीब ये जो है वो जुमला है जो हमें तारीख में मिलता है। इमाम हुसैन के वो कातिल जो कर्बला में मौजूद थे अफराद, उनमें से कुछ तो जो तवाबीन का ग्रोह उठा था उसमें कत्ल हो गए, अक्सर को मुख्तार ने कत्ल कर दिया। मुख्तार के कुछ अरसे बाद तकरीबन 10 बरस में जो है बाकी सारे मर गए, खुद ब खुद मर गए, जिंदगी इतनी। लेकिन एक अजीब जो है वो आप इस यही नारा जो या लिसारा तिल हुसैन खूने हुसैन का इंतकाम लेने वालों, आपको नजर आएगा बाद में भी आइमा की जिंदगी में हजरत जैद कूफे में उठते हैं, या लिसारा तिल हुसैन खूने हुसैन का इंतकाम लेने वाले, खूने हुसैन का इंतकाम, अब तो कोई कातिल रहा ही नहीं है, सब खत्म हो गए, मर गए, कत्ल हो गए, अब किससे इंतकाम, नहीं, नारा वही है। उसके बाद हुसैन शहीद फख्र उठते हैं मक्के के मदीने के करीब, उनका भी नारा वही है। इमाम रिजा अलैहि सलातो व सलाम सारा तो उसे अब तो कोई कातिल है ही नहीं, किससे इंतकाम, किससे इंतकाम लेना है, न सिर्फ ये बल्कि जो है रिवायात में है कि इमाम आखिर जब आएंगे तो उनका भी नारा यही है या सारा तो उसे। पता नहीं हजार साल वो कातिल खत्म हो गए, मर गए, उनकी हड्डियां जो है गुम हो गई, फिर भी इमाम हुसैन के खून का किससे इंतकाम, कातिल तो है नहीं। यहां से मालूम होता है कि अहले बैत की जबान में कातिल हुसैन कुछ और है, हमारी जबान में कातिल हुसैन कुछ और है। हम किसको कातिल हुसैन समझते हैं, जो कर्बला में तलवार लेके आया, कोई हथियार लेके आया, इमाम पे हमला किया या किसी और पे हमला किया, अहले बैत में से या असहाबे हुसैन में से, हम उसको कहते हैं कातिल हुसैन, जो जिसमें इमाम हुसैन का कातिल है, वो जिसमें इमाम हुसैन के कातिल तो खत्म हो गए, लेकिन अहले बैत की नजर में हर वो शख्स कातिल हुसैन है जो मकसद हुसैन का कातिल है। मकसद हुसैन का कातिल असल में हुसैन का कातिल है, इसलिए हर दौर में कातिल हुसैन मौजूद है। हम कर्बला में होते तो लड़ते, मकसद हुसैन के कातिल अभी भी मौजूद है, हम उसको यजीद नहीं समझते, हम उसको कातिल इमाम हुसैन नहीं समझते, इसलिए हमारी जो शायरी है वो अपना मकसद ही बदल गई है। शायरी का मकसद मोमिनीन को जज्बा देना, उभारना होता था। उस दौर के जो शायर थे उनकी जो शायरी थी इतनी तेज और इनकलाबी होती थी। हारून रशीद कहता था कि ये जो देवल खुजाई है, ये जो कुमेत असदी है, इसके दो शेर दो लाइनें, दो शेर मेरे खिलाफ 2,00,000 तलवारों से भी अगर वो ऐसा ही होता जैसे हम हैं इमाम हुसैन पर हो, हारून रशीद को क्या 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 तकलीफ थी इससे। हजरत इमाम हुसैन के ये मसाइल हैं रोए, हजरत अली अकबर के ये मसाइल हैं रोए, इससे इससे हारून रशीद को क्या तकलीफ थी। नहीं, उस दौर में ये शायरी इस तरह से नहीं होती थी, ये मरसिया इस तरह से नहीं होता था, मरसिया का ये मकसद नहीं होता था, लोहे का ये मकसद नहीं होता था। मकसद ये होता था कि इमाम हुसैन इस मजलूमियत के साथ शहीद किए गए हैं, उठो और कातलाने हुसैन से इंतकाम लो। देखें कितना बदल गया हमारा। आगे एक या दो चीजें आपकी खिदमत में पेश करता हूं, फिर सवाल जो है वो भी होने हैं। ये जो हमारे पास जुलजना है ये किस हवाले से है, ये जो हमारे पास ताजिया है इसकी असल हकीकत क्या है, क्यों है ये? पहले दुनिया के बड़े शहर में है, किसी और जगह नहीं। ये ताजिया, ये जुलजना ईरान में नहीं है, इराक में नहीं है, लबनान में नहीं है, बहरीन में नहीं है, यमन में नहीं, ये सिर्फ हमारी है, हमारे बड़े शहर। बड़े शहर से अफराद जो कहीं और गए हैं तो वहीं पर अपनी सकाफत को लेके गए, वरना कहीं और नहीं। ये जुलजना क्या है? जुलजना इमाम हुसैन की शहादत को याद दिलाता है, जिहाद को याद दिलाता है। लेकिन हमने उसकी जो है सजावट ऐसी कर दी है कि अब न शहादत याद आती है न मुजाहिद और जिहाद याद आता है। कैसे? पहले अगर आप 30 साल 35 साल पीछे चले जाएं तो आप देखेंगे कि जुलजना एक सादा तरीके से सजाया जाता था, सफेद जो है कपड़ा उसके ऊपर जो है लाल निशानात जिसका मतलब खून है, उसके दोनों तरफ जो है ढाल और दो दो तलवारें, ढाल दोनों तलवारें खून के निशानात, इसे दो चीजें वाजिब होती है। ढाल और तलवार इसका मतलब है कि कोई साहिब तलवार है यानी मुजाहिद है, खून के निशानात इसका मतलब है कि शहीद है। एक इमाम हुसैन की शहादत और जिहाद को याद दिलाने के लिए था, लेकिन आज क्या हो गया है पता नहीं, उस पर क्या क्या लगाते हैं वो खवातीन के जो है वो अजीब अजीब तरह से जो है रंगारंग चीजें लगाते हैं कि मालूम ही नहीं होता है कि किसी मुजाहिद का है या किसी दूल्हा का घोड़ा है, पता ही नहीं पड़ता। जैसे मरसिया हमारे पास अपना रंग बदल गया इनकलाबी से, वो सिर्फ जो है रुलाने के पीछे लग गया, इसी तरह से ये चीज भी अपना रंग बदल गई। ये ताजिया क्यों था और किस हवाले से था? ताजिया इस हवाले से था, पुराने दौर में ज्यारत के लिए जाना बहुत मुश्किल होता था, बड़े शहर में भी कोई एक या दो ज्यारत करके आए होते थे, उनको सारे जो है शहर वाले जवार जवार कहते थे। आज किसी को जवार नहीं कहते, क्यों? ठीक है, शहर में पता नहीं कितने जवार फिर रहे हैं, किस किस को जवार कहते। उस दौर में फोटो भी मुश्किल से होते थे, तो इमाम हुसैन की जरी और जो रोजा है उसका मॉडल बनाया जाता था यहाँ पे, उसको कहते थे कि इमाम हुसैन के रोजे की शबी है। यानी क्या, वहां पे जाके अगर नहीं देख सकते तो कम से कम इसको देख के और ज्यारत कर लो कि इमाम हुसैन के रोजे की शबी है, उनके जरी की शबी है। लेकिन अब पता नहीं किस तरह से वो बनाए जाते हैं कि पता ही नहीं पड़ता कि चीज क्या है। खासतौर पर बड़े शहरों, खासतौर पर पंजाब में आप देखें एक मंजिल दो मंजिल तीन मंजिल, वो 20 मंजिल का है क्या ये चीज, और इसका आजादारी से क्या ताल्लुक है, क्या बनाया है ये हमने? अब जो चूंकि बहुत से लोग जो करबला जाते हैं, हमारे पास फिल्में आ रही हैं, हमारे पास वीडियो आ रहे हैं, अब तो इस तरह की चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे रिवायत में बन गया है, अब अगर कोई कहेगा जी ताजिया क्यों है, कहते हैं जी इमाम हुसैन का दुश्मन है, आजादारी का दुश्मन। आगे आ जाए, ये जो खून का मातम है, ये खून का मातम कब से शुरू हुआ है? ये ईरान में आया तकरीबन 200 साल पहले आर्मीनिया से, इसकी कभी तारीख आप पढ़े। आर्मीनिया में कुछ ईसाई हैं, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا, ان کا خون نکلا اور اس طرح سے تو وہ خود اپنا خون نکال کے اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ بھئی ویسے خون نکالتے ہو, کبھی خود بھی جو ہے سولے پہ چڑھ جاؤ تو پتا پڑے. وہاں سے ایران گئے, پھر یہ پھیل گیا. 200 سال سے پہلے آپ کو نظر نہیں آئے گا پوری تاریخ میں, 200 سال سے شروع ہوا ہے. اچھا, خون نکالنا, آپ پن لگائیں نکالیں, کوئی حرج نہیں, کوئی حرام نہیں. ویسے ہی بغیر کسی سبب کے, جس کو کہتے فالتو, آپ نے لگایا خون نکالا, کوئی حرام نہیں ہو جب تک کہ انسان کی زندگی کو اور صحت کو خطرہ نہ ہو. اتنا خون نکالا حرام نہیں ہے. امام حسین کے نام پہ بھی نکالیں تو حرام نہیں ہے, لیکن یاد رکھیں اس کا آزاداری سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا غم حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے. جائز ہونا اور چیز ہے, ہر جائز چیز ہم آزاداری میں نہیں لائیں گے. آزاداری میں وہ چیز لائیں گے جو جائز ہونے کے ساتھ ساتھ غم حسین سے بھی اس کا تعلق ہو. آپ دیکھیں دنیا میں بہت ساری جو ہے وہ صالحات ہوتے ہیں, لوگ قتل ہو جاتے ہیں مظلومانہ, ان کے لیے کیا ہوتا ہے, ان کے وارثان کیا کرتے ہیں, روتے ہیں, آؤ بکا کرتے ہیں. کہیں پہ دنیا میں آپ نے دیکھا کہ کسی کا والد مر گیا ہو, کوئی بڑا صالحہ ہو گیا ہو اور کسی نے جو ہے وہ اٹھا کے سر پہ مارا ہو, خون نکالا ہو, کہیں پہ کوئی رواج ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خون نکالنا غم کے رواج میں کسی بھی دنیا کی کسی بھی قوم میں یہ ثقافت ہے ہی نہیں, جس سے معلوم ہوا کہ جائز اپنی جگہ پہ ہو لیکن آزاداری کا حصہ نہیں ہے. آزاداری میں وہ چیز شامل ہوگی جو غم کا ذریعہ بھی ہو, جو غم کا وسیلہ بھی ہو, جبکہ یہ وسیلہ غم کا نہیں ہے. کسی بھی دنیا کے کونے میں آپ چلے جائیں, کہیں پہ بھی جو ہے کوئی سانحہ ہو جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, کسی کا باپ مر جائے, ظلم ہو جائے کسی پر, لیکن کچھ نہیں ہوتا, روتے ہیں, روتے ہوئے بازار میں نکل آتے ہیں, سب کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ جو ہے سر اور سینہ پیٹتے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں کرتا. آج کل جو ہے وہ اس سے آگے بھی چیزیں بڑھ گئی ہیں. ایک ویڈیو میں نے دیکھی, وہ اس کے پاس بڑا ڈنڈا تھا اور یا حسین کر کے سر پہ مار رہا تھا. وہ زنجیر زنی, یہ ہے ڈنڈا زنی. ابھی آگے بھی بڑھ گیا. ایک میں نے دیکھا کہ یا حسین کر کے اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ریفل تھا, اپنے آپ کو مار دیا, یہ ہے ریفل زنی. کہاں جا رہے ہیں ہم, یہ کیا قوم ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جی ہم وہ قوم ہیں, ہم وہ ملت ہیں, ہم وہ مذہب ہیں جو عقل کے مطابق چلتے ہیں, عقل سے باہر نہیں جاتے. یہ کون سی عقل ہے؟ دنیا اس قوم کو کیا سمجھے گی؟ پہلے زنجیر زنی, پھر ڈنڈا زنی, اب بندوق زنی. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ کہاں کا سوگ ہے, کس طرح سے یہ ہوتا ہے؟ اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آزاداری سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ یہ غم کی علامت ہے ہی نہیں خون نکالنا. نمبر 3, یہ پرانے دور میں کچھ بھی ہو لیکن اس وقت جو ہے وہ تشیع اور اہل بیت کے لیے زینت کا سبب نہیں بن رہی, بلکہ ان کے لیے بدنامی کا سبب ہو رہا ہے. میں اپنا ایک مثال دیتا ہوں. میں 1986 میں ٹریننگ کے حوالے سے فرانس گیا, عاشورہ جو ہے آ گیا, پیرس میں ہم تھے, میٹرو میں جا رہے تھے, وہ جو ویو ہوتی ہے ٹرین جو ہے, تو میں نے دیکھا کہ ایک کے پاس جو ہے وہ ایک مجلہ رسالہ تھا, اس کے فرنٹ پیج پہ جو ہے وہ تصویر تھی لبنان کے ماتم کی، اور وہاں پہ تو وہ کفن پہنتے ہیں ساتھ صاف سفید جو ہے، اور خون پہ مارا ہوا تھا صاف آ رہا ہے، لال لال ہوا پڑا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ قوم ہے جو ایسے ہی خون خوار قوم ہے، اپنے آپ کو مارتی ہے، کیا کریں گے، ان پہ بد زینتی کو اور بدنامی کو جاری رہنے دیں۔ نہیں جی، ہم نے تو کرنا ہے، ہم نے امام حسین کی محبت میں کرنا ہے۔ بھائی محبت میں کر رہے ہو تو یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا کہ محبت کا ایسا طریقہ اپناؤ جو امام کے لیے بدنامی کا سبب نہ بنے۔ بدنامی کا سبب بنے پھر جائز کام بھی حرام ہو جاتا ہے۔ دوسری مثال، ابھی یہ جو محرم گزرا ہے، میری ایک طالبہ جو ہے آج کل وہ اس میں ہے، وہاں پہ وہ بتا رہی تھی کہ اس محرم میں ہم نے شروع میں ہی محرم کے پہلے جو ہے تھوڑی سی مقامی جو خواتین تھیں آئرلینڈ کی، ان سے ہم نے بات چیت کی، تو ایک خاتون جو ہے وہ محرم کی پہلی مجلس میں ہمارے پاس جو ہے وہ آزاد آئی میں آ گئی مقامی، تو اس کو ہم نے ان کی زبان میں انگلش میں بتایا کہ جی یہ امام حسین اس طرح سے عاشورہ یہ سارا ان کو بتایا، تو کافی متاثر اور کہا کہ جی میں کل بھی آؤں گی، خود بھی مطالعہ کروں گی، اسٹڈی کروں گی، کل بھی آؤں گی۔ وہ اگلے دن نہیں آئی، تو ہم نے کہا کہ اس سے معلوم کر لیتے ہیں، جب اس کے گھر گئے بیل بجائی تو وہ اندر سے فریادیں کر رہے تھے، چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، ایسا جیسے ڈر میں انسان جائے۔ کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سکون میں آئی، دروازہ کھولا، تو ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ رات میں نے گوگل پہ جو ہے عاشورہ لکھا تھا، سارے ایسے فوٹو آئے کہ خون میں نہلائے ہوئے، کوئی پتہ نہیں زنجیر مار رہا ہے، کوئی سر پہ جو ہے تلوار مار رہا ہے، تم مجھے بھی لے جا کر مارو گے اسے۔ اب کیا کریں، ایسا جاری رہنا چاہیے؟ جو بھی ہو، دین ختم ہو جائے، شیعہ بدنام ہو جائے، اہل بیت کا نام خراب ہو جائے، ہم نے تو کرنا ہے۔ یہ کون سی شیعہ ہے؟ یہ کون سی عقل ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ بہت سارے کام ہیں جو ہم نے صرف اسی وجہ سے چھوڑے ہوئے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے مذہب میں متعا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اتنی دلیلیں ہم دیتے ہیں، جائز ہے جائز ہے، یہ آیت یہ حدیث یہ تاریخ ساری بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی کرتا ہمارے معاشرے میں؟ اگر کوئی کرتا بھی ہوگا تو چھپ کے کرتا، کیوں نہیں کرتے بھائی؟ جائز کام ہے، ایک سنت جو ختم ہو گئی اس کو زندہ کرنا ہے، اور اس سنت زندہ کرنے کے حوالے سے جتنا ثواب ہے وہ بھی ملے گا، کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ خود بھی بدنام ہوگا، مذہب بھی بدنام ہوگا، اس لیے ہم نے انڈر اسکرٹ کر لیا کہ جی نہیں کریں گے۔ اگر اس طرح کا جائز کام خود اپنے لیے اور دین و مذہب کے لیے بدنامی کا سبب ہو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ چیز بھی اتنی بدنامی کا سبب ہو رہی ہے اس کو بھی چھوڑ دیں؟ نہیں، یہاں بھی ہو جاتا ہے کہ جی جو یہ کہتا ہے وہ آزادی کا دشمن ہے، یہ اس طرح سے باتیں جو ہے جذباتی باتیں کرتے ہیں، جو ہمارے اسٹیج پہ آنے والے، اسٹیج پہ آنے والوں کا مقصد تو خوش کرنا ہوتا ہے، جو آپ ہیں جیسے جیسے ہیں جس طرح سے ہیں بس وہی ٹھیک ہے۔ اگر یہ کہیں کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے پھر تو راضی نہیں ہوں گے، پھر جو ہے جیب بھی خطیب کی جو ہے خالی رہے گی، دوسری دفعہ بلائیں گے بھی نہیں۔ تو سچ اور حق بات کہنا ان افراد کے لیے جن کا پیشہ ہی یہ ہے وہ کبھی نہیں کہیں گے، لیکن آپ حضرات کے جو اصلاح کے لیے نکلے ہیں ان کو یہ کام کرنا پڑے گا، اصلاح کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے گا جی ٹھیک ہے وہ تو مغربی دنیا ہے، وہاں پہ ہم تو اپنے گاؤں میں کرتے ہیں، کون دیکھتا ہے، کون بتائے گا جا کے یورپ میں، کون بتائے گا جا کے امریکہ میں۔ جی نہیں، آج کل وہ صورت حال نہیں رہی۔ ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، اسی وقت جو ہے اس نے 2 منٹ کی، 1 منٹ کی، آدھے منٹ کی ویڈیو بنائی، اسی وقت جو ہے فیس بک پہ اور ادھر ادھر چلے گئے، پوری دنیا دیکھی۔ آج دنیا میں اگر سوئی بھی گرتی ہے تو وہ چھپ نہیں سکتی ہے۔ اس لیے آپ کسی گاؤں میں کریں، کسی اور چھوٹی جگہ پہ کریں، لیکن ہر جگہ ایسی ہے کہ جو دنیا میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس لیے دین مذہب اہل بیت کی بدنامی کو بچانے کے لیے ہم نے یہ تحریک چلانی ہے کہ اس طرح کی ساری چیزیں جو دین اور مذہب کے لیے بدنامی کا سبب ہے چھوڑ دیں۔ عزاداری مقصد سے، ذریعے سے نہیں، ذرائع بدلتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا مرثیہ آئمہ کے دور میں کبھی یہ نثر کی مجلس نہیں ہوئی جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، اور اکثر جگہ جگہ پہ اب جو مرثیہ تو ہوتا ہی نہیں ہے جو آئمہ کے دور میں ہوتا تھا۔ کیا ہم نے مرثیہ چھوڑ دیا تو عزاداری چھوڑ دی؟ نہیں، مقصد مرثیہ ہے ہی نہیں۔ مقصد تو گریا اور مقصد امام حسین کو یاد دلانا ہے، اس لیے وہ نوحہ ہو، وہ مرثیہ ہو، یا زبانی تاریخ ہو یا کتاب ہو، مقصد وہی حاصل کرنا ہے، ذریعے پہ ہمارا ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، یہ عزاداری کے حوالے سے یہ بات اپنے ذہن میں لے جائیں کہ عزاداری میں بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ جو ہماری دین اور مذہب کے حوالے سے بدنامی کا سبب بن رہی ہیں، اور ہماری عزاداری ایسے بنتی جا رہی ہے کہ غیر تو ایک طرف، غیر شیعہ تو ایک طرف، شیعہ بھی بہت سی چیزوں میں نہیں آتے۔ آپ کا حلقہ ہے ماتم کا جو جلوس میں جا رہا ہے یا کہیں مجلس میں ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھو۔ کوئی انجینئر آپ کو نظر آتا ہے اس میں؟ کوئی ڈاکٹر نظر آتا ہے؟ کوئی پائلٹ نظر آتا ہے؟ کوئی آفیسر نظر آتا ہے؟ شیعہ، غیر شیعہ نہیں کہہ رہا، شیعہ کوئی نظر آتا ہے اس میں؟ آفیسر، ڈاکٹر، انجینئر کیوں نہیں آتے؟ یہ سارے بے ایمان، ان کا امام حسین پہ عقیدہ ہی ختم ہو گیا، کیوں نہیں آتے؟ ہم نے حلقہ ایسا بنایا ہوا ہے، غیر تو ایک طرف، اپنے بھی نہیں آتے۔ کیا ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا بنائیں کہ جس میں نہ صرف یہ کہ شیعہ، غیر شیعہ بھی آ جائے؟ ہمارے لیے مثال ہے اور اس کو ہمیں اپنانا پڑے گا، ہمارے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نجف سے کربلا چہلم کے موقع پر یہ پیدل جو ہے مارچ ہوتا ہے، ملین مارچ، 2 کروڑ افراد، اس سے زیادہ افراد، ان 2 کروڑ میں ہر طرح کے، ہر طبقے کے لوگ ہیں۔ انجینئر بھی آپ کو ملے گا، ڈاکٹر بھی ملے گا آپ کو، جو ہے لیفٹیننٹ جنرل اور جنرل بھی ملے گا، بلکہ وہاں پہ وہ جو جنرل ہے وہ بوٹ پالش کرتا ہوا تھا آپ کو نظر آئے گا۔ کیوں آ کر وہاں پہ تو وہ جاتے ہیں، یہاں پہ کیوں نہیں آتے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہم نے اس حلقے کا وہ جو حیات ہے، جو طریقہ ہے، جو شکل ہے، وہ ایسے بنائی ہوئی ہے کہ کوئی آدمی اس کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون آ کے قمیص اتار کے ماتم کرے؟ کوئی ڈاکٹر تو نہیں کرے گا، کوئی انجینئر تو نہیں کرے گا۔ اب ایسا آپ حلقہ بناتے جائیں کہ سارے شیعہ بھی نکلتے جائیں، اس کی عزاداری سے فائدہ کیا ہے؟ ہم نے وہی اپنانا ہے۔ وہ جو مارچ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، 2 کروڑ افراد جو ہے کربلا میں جمع ہوتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس میں؟ بہت سادہ ہے، لیکن جتنا زیادہ سادہ ہے اتنا زیادہ وہ اثر اور اثر رکھنے والا ہے۔ کیا سادگی ہے؟ سادگی ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں جو ہے جھنڈا ہے، لبے کی یا حسین اس طرح لکھا ہوا ہے، ایک جو ہے مثلا جو ہے پٹی بندی ہوئی ہے، وہ زبان میں صرف لبیک یا حوصلے اور کچھ نہیں. یہ سادہ ایک جو ہے پرچم علم پٹی یا حسین بس, اور کچھ نہیں آپ کو ملے گا. نہ آپ کو لوہا ملے گا, نہ آپ کو ہلکا ملے گا, نہ آپ کو سینہ زنی ملے گی, کوئی چیز نہیں ملے گی. لیکن یہ وہ عزاداری کا طریقہ ہے جس میں آپ کو شیعہ بھی نظر آئیں گے, سنی بھی نظر آئیں گے, ہندو بھی نظر آئیں گے, عیسائی بھی نظر آئیں گے, اور اپنی اپنی شناخت کے ساتھ نظر آئیں گے. اس لیے وہی طرز ہم نے یہاں پہ لایا. یہ کامیاب تجربہ ہے ہمارے پاس. 2 کروڑ افراد کو جمع کر سکتا ہے, اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے, اپنے پاس کشش رکھتے ہوئے ان کو جو ہے وہ کھینچ سکتا ہے. اس لیے ہم نے بھی اسی کو آئیڈیل بنانا ہے, اپنے اندر ویسا ہی سادہ کریں. آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف یہ کہ سارے شیعہ بھی آئیں گے, بلکہ اہل سنت اور دیگر مذاہب اور ادیان کے لوگ بھی شامل ہوں گے. ہماری مجبوری ہے اس طرح کے طرف جانا, ورنہ ہم جو آزاداری کو سکیڑ کے چھوٹا 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 بناتے جا رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو نکال رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. ہمیں ہمیشہ مقاصد پر نظر رکھنی چاہیے آزاداری کے, ذرائع پر نظر نہیں رکھنی چاہیے. ذرائع بدلتے رہتے ہیں, زمانہ گزر گیا پھر دوسرا ذریعہ ہے. ذریعے کو بدلنا چاہیے اور بدلنا لازمی ہے, ورنہ زمانے کے ساتھ نہیں چل پائیں گے. اگر اس کی جگہ پہ آپ پرانا ٹیپ ریکارڈر ہی رکھتے تو نہیں چلتے. اب زمانہ اس کا آ گیا ہے, ذرائع کو بدلنا چاہیے, بدلتا ہے, اور جو اس کو پکڑ کے رکھتا ہے وہ پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دور سے جو ہے ایک جو ہے کاندھے پہ بستر اٹھائے اور آپ کو نظر آتے, اس کی حیات جو ہے. ہمارے ایک خطیب گزرے ہیں اچھے, مولانا ضمیر الحسن النجفی, وہ اس کی حیات کیا بتاتے تھے. وہ حیات یہ بتاتے تھے کہ جی چھوٹے بھائی کا پاجامہ, بڑے بھائی کی قمیض, چھوٹے بھائی کا پاجامہ, بڑے بھائی کی قمیض, اور جیب میں جو ہے مسواک, اور سر سے تیل ٹپکتا ہوا. پھر وہ کہتے تھے مولوی صاحب یہ بتاؤ تمہیں اپنی بیوی پسند کرتی. تو پھر یہ انسان کارٹون بن جاتا ہے بھائی, بدلنا پڑے گا, ورنہ پھر ہر چیز میں انسان کارٹون بن جاتا ہے. صرف ہے تو نہیں, صرف لباس میں نہیں, یہ جو ہم آج کل